الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورة المؤمنون کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ آیا تھا اب اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور قوم کا اور ایک اور رسول کا ذکر فرما رہے ہیں مگر اس قوم اور رسول کا نام نہیں لیا گیا مگر انداز ہوئی ہے کہ پیغمبر اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں مگر لوگ شرک پر اڑے رہتے ہیں آخرت کا انکار کرنے والے بنے رہتے ہیں پھر اللہ کا عذاب ایسے نافرمانوں پر اور جھٹلانے والوں پر آتا ہے یہ انداز قرآن حکیم کا بار بار ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن یہ قصے نہیں ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 31 سے بات شروع ہو رہی ہے ارشاد ہوا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا ایک اور گروہ کو ایک اور قوم کی طرف اشارہ نوح علیہ السلام کے بعد فرمایا ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا اور رسول نے کیا دعوت دی اعبدوا اللہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیر اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے افلا تتقون پیاس پس کیا تم ڈرتے نہیں ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت ایک لفظ میں عبادت ہے یہی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے قرآن بیان کرتا ہے سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ ایک دفعہ سمجھ لیے جانے والی بات نہیں ہے بلکہ بار بار دہرائے جانے والی بات ہے چنانچہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم دہراتے ہیں ایاک نعبد و اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ یا مسجد کی صفے ہوں یا گھر کا مصلی اس پر جب ہم یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کریں اور ایاک نعبد و اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تو یہ ہر چند گھنٹوں کے بعد کی یاد دہانی ہے کہ مصلی اور مسجد کے بعد بھی تمہیں اللہ کو معبود ماننا وہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے 24 گھنٹے اس کی عبادت یعنی بندگی اور اس کے احکامات پر عمل کا مطالبہ ہے تو ساری زندگی میں جو کچھ مطالبات اللہ کی طرف سے ہیں ایک لفظ عبادت میں ان کو سمو دیا گیا ہر رسول نے اپنی قوم کو اسی عبادت کی دعوت دی انہوں نے بھی فرمایا جن رسول کو یہاں نام نہیں لیا گیا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بس کیا تم ڈرتے نہیں اب قوم کے سردار جو کفر والے تھے اور ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا اور یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کو جھٹلانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے یعنی کہ ہر دور میں لوگوں کے لیے رسولوں کو ماننے میں یہ بات رکاوٹ رہی کہ ہماری طرح کا انسان وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے تو یہ جھٹلانے والے جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے دنیا کی زندگی میں مزے لوٹ رہے تھے کہنے لگے یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے کھاتا پیتا بھی ہے جیسے تم کھاتے پیتے ہو اور اس کے اور بھی معاملات ہیں جیسے کہ تمہارے معاملات ہیں پھر ان لوگوں نے کہا سرداروں نے جو کہ کافر تھے اگر تم نے ایک انسان کی اطاعت کی تو اس وقت تم بڑے گھاٹے میں رہو گے تو رسول کی اطاعت یہ بڑی بھاری لگتی تھی لوگوں کو آج بھی مسئلہ کیا ہے ایک ہمارے معاشرے میں منکرین سنت کا ٹولا ہے جو رسول اللہ کی اطاعت کا سنت کا سرے سے انکار کرتا ہے ان کی بھی بات نہیں کر رہا ذرا نیچے آئیے آج ہمارے سامنے بھی اللہ کی کتاب واضح آتی ہے آج اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہیں کیا آج ہمارے شب و روز گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج ہمارے کردار سے، گفتار سے، اعمال سے، اخلاق سے، رویوں سے شب و روز میں لگتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب رشوت خوری ہمارے ہاں ہوتی ہو، جب لوٹ مار ہمارے ہاں کی جاتی ہو، جب ملاوٹ ہمارے ہاں کی جاتی ہو، جب دھوکا ہمارے ہاں دیا جاتا ہو، جب خیانت ہمارے ہاں کی جاتی ہو، جب زبانوں پر گالیاں آتی ہوں، جب پردے کو تار تار کیا جاتا ہو، جب حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہو، تو کیا امتیوں کے افعال ایسے ہوتے؟ کیا رسول اللہ کے ماننے والوں کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، غور ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنے دل سے پوچھیں، کہیں اللہ کے رسول کی اطاعت ہمیں بھی تو مشکل نہیں لگ رہی، اللہ کے رسول کی اطاعت ہمیں بھی دشوار تو نہیں لگ رہی، ہم بھی تو جانتے پوچھتے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے فرار اختیار تو نہیں کر رہے؟ تو یہ تو کافروں کا طرز عمل تھا جو پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہی نہیں تھے. ہمارا معاملہ ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے تو ہیں، مگر کیا ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے کہ نہیں؟ یہ ہماری غور طلب بات ہے. پھر ان لوگوں نے کہا، یہ مشرکین، ان مشرکوں نے، ان کے سرداروں نے، کافروں نے، کہ کیا یہ رسول تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے دوبارہ تمہیں نکالا جائے گا؟ ہی ہاتھ علی مات وعدون، کہنے لگے بہت دور ہے، بہت دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. آج تک کوئی مرنے کے بعد لوٹ کر آیا ہے؟ کسی مردے سے تم نے کلام کیا ہے؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ انداز یہ کافروں کا تو ہے ہی ہے، لیکن وہ شکوک و شبہات میں مسلمان بھی گرفتار ہے. ایسے ایسے سامان زندگی گزارنے کے، بسر کرنے کے کر رکھے ہم نے کہ لگتا ہے کہ موت تو آنی نہیں. ایسا ایسا ہم تھوپتے ہیں کنسٹرکشن کے نام پر، وہ بڑے بڑے مکانات و محلات، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اس عارضی دنیا میں ہم مستقل بنیادوں پر رہنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس وقتی دنیا کے لیے مستقل بنیادوں پر اہتمام کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی ٹٹولیں اپنے دل کو، ہم بھی موت کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، ہمیں بھی یقین ہے کہ نہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، ایک ایک قول، عمل، نیت، سب کچھ پیش کیا جائے گا، کل حساب کتاب ہوگا. کیا ہمیں یہ بات یاد ہے کہ نہیں؟ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ نہیں؟ ہم بھلا تو نہیں بیٹھے، ہم فراموش تو کر نہیں بیٹھے. آج ساری بے عملی، یہ لوٹ مار، یہ قتل و غارت گری، یہ کاہے کو آخر؟ اکثر و بیشتر اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کوئی مجھے پوچھ نہیں رہا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا. سورۃ العلق جس کی پہلی 5 آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی، اس کے بعد کیا آتا ہے آیت نمبر 6 میں؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا ان الى ربک الرجعا. ہرگز نہیں، انسان سرکشی پر اتر آتا ہے جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے کہ میں لوٹ مار کر رہا ہوں، میں قتل و غارت گری کر رہا ہوں، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں قوم کو بیچ رہا ہوں، میں قوم کا سودا کر رہا ہوں، کوئی پوچھ نہیں رہا. اپنے آپ کو جب مستغنی دیکھتا ہے، کوئی پکڑ ہی نہیں ہو رہی، اور دھندے کیے چلے جاتا ہے نافرمانی کی. فرمایا ان الى ربک الرجعا، تجھے لوٹ کر تو جانا ہوگا اپنے رب کی طرف. جب اس آخرت کو فراموش کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو فراموش کیا جاتا ہے، پھر انسان کے عمل میں فساد اور بے عملی آنا شروع ہوتی ہے. اللہ ہمیں ہماری موت اور موت کے بعد کی زندگی اور اس زندگی کے نتائج کا یقین عطا فرمائے، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج زمین پر احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے لگے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہتے ہیں تو ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور ہم رات کو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. صبح کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں زندگی دی، ہم خود زندہ نہ ہوئے. بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد، خود نہیں مریں گے، وہ موت دیتا ہے. یحیی و یمیت والیہ النشور، اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹنا بھی ہوگا. یہ ہے ہمارا عقیدہ، ہم کھاتے نہیں، اللہ کھلاتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. یہ ہے فرق. ایک کافر کہتا ہے میں کھاتا ہوں, ایک مسلمان کہے گا اللہ کھلاتا ہے. ایک کافر کہتا ہے کہ میں پیتا ہوں, ایک مسلمان کہے گا اللہ مجھے پلاتا ہے. ایک کافر کہے گا میں لباس پہنتا ہوں, ایک مسلمان کیا پڑے گا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہ لباس مجھے پہنایا اور مجھے عطا فرمایا میری طاقت اور قوت کے بغیر. میرا کوئی اس میں کمال نہیں, کھلایا اللہ نے, پلایا اللہ نے, پہنایا اللہ نے, سلایا اللہ نے, بیدار کیا اللہ نے, موت دیتا ہے اللہ, زندگی دیتا ہے اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ ہم مرتے ہم جیتے ہیں, وما نحن بمبعوثین, ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. آج مسلمان یہ تو نہیں کہتا, کہے تو کافر ہو جائے گا, لیکن مسلمان کا عمل اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شاید مرنا نہیں ہے, اس لیے یہ موت کو بھول گیا ہے, یہ آخرت کی جواب دہی کو فراموش کر بیٹھا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں موت کو یاد رکھنے اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مزید ان لوگوں کا بیان اپنے پیغمبر کے بارے میں, کہنے لگے یہ تو ایک انسان ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور کہنے لگے ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. اب پیغمبر نے اللہ کے حضور دعا کی, قال رب انصرنی بما کذبون, پیغمبر نے عرض کی اے میرے رب اس بات پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا تو میری مدد فرما. پیغمبر اپنی قوم کے خلاف فیصلے کی دعا کرتے ہیں اللہ سے, اور اسی کو ہمارے الفاظ میں بد دعا بھی کہا جاتا ہے. عام طور پر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ پیغمبر بد دعائیں کریں, عجیب لگتی ہے, مگر قوموں کے ان حالات کو آپ پڑھیں, رسولوں کے ان واقعات کو آپ پڑھیں, ہر قوم نے اللہ سے فیصلے کا سوال کیا. نوح علیہ السلام نے کیا, شعیب علیہ السلام نے کیا, دیگر انبیاء اور رسل نے کیا, پھر اللہ نے ان کی سنی, پیغمبروں کی, اور قومیں مٹائی گئیں, کوئی زلزلے سے, کوئی پتھروں کی بارش سے, کوئی آسمان سے برستے شولوں سے, کوئی غرق کر کے مارا گیا, برباد کیا گیا. اللہ نے پیغمبروں کی دعائیں سنی جو کہ دراصل بد دعائیں تھیں, اللہ کے عذاب کے فیصلے کے لیے درخواستیں تھیں, اور اللہ نے قوموں کو مٹایا ہے. یہاں بھی رسول فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں اے میرے رب جو ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس کے مقابلے میں تو میری مدد فرما. اب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بہت جلد یہ ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے. ایک وقت متعین ہوتا ہے اللہ کے ہاں, جیسے ایک فرد کے لیے اس کی موت کا وقت, وہ اجل آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں ہوا کرتی, جیسے ایک ایک فرد کے لیے اجل وقت مقررہ ہے, ایسے یہ قوم کے لیے بھی اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے اور قومیں ہٹ دھرمی پر اڑی رہتی ہیں, پھر اللہ کا عذاب آتا ہے, قومیں مٹائی جاتی ہیں. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت جلد یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے. پھر چنگھاڑ یعنی زوردار آواز نے اللہ کے حق وعدے کے مطابق انہیں آ پکڑا اور انہیں پورے کرکٹ کی طرح کر دیا, چورا چورا کر ڈالا. پس فرمایا ظالموں پر اللہ کی پھٹکار, اللہ کی لعنت ہو. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اب ہمارے کیا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو ہم لعنت کر رہے ہوتے ہیں, کبھی دوستوں کو پورا پنجہ اور ہاتھ دکھا کر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. لعنت کا مطلب سمجھ لیں اچھی طرح, لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو, اپنے جانوروں کو, اپنے غلاموں کو لعنت مت کرو. کبھی اوقات قبولیت کے بھی ہوتے ہیں, پھر تمہاری اولاد میں عیب پیدا ہو جائے, تمہارے جانور میں عیب پیدا ہو جائے, اس کے بعد روتے رہو گے, چلاتے رہو گے. بہرحال لعنت کا لفظ اللہ نے ان لوگوں کے لیے استعمال فرمایا جن پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا. اس طرح کے الفاظ کے استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے. فرمایا اس کے بعد اور امتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمائی. ہر امت اپنے وقت مقرر سے نہ سبقت کرتی تھی نہ تاخیر کرتی تھی. کیا مطلب؟ جن کے لیے جو اجل وقت متعین ہوتا اس وقت پر اگر وہ قوم اڑی رہتی تو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آتا, نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے مسلسل رسول بھیجے, پے در پہ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول آتے رہے, اور لوگوں نے رسول کو جھٹلایا. پھر کیا ہوا, ایک کے بعد دوسروں کو ہم لاتے رہے اور جانے والوں کو ہم نے افسانہ بنا دیا. لوگ ہر دھرمی پر اڑے رہے, اللہ کا عذاب قوموں پر جو کہ نافرمان تھیں نازل ہوتا رہا, اور وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جاتے رہے. فرمایا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ. ہارون علیہ السلام بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے, اور موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا, انہیں اللہ نے کھلے معجزات عطا فرمائے. دو تو بہت مشہور ہیں, ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا لاٹھی عصا جو کہ اژدہا بن جایا کرتا تھا, یہ معروف ہیں دو معجزات. اور بھی کچھ عطا کیے گئے, ان نشانیوں کی طرف اشارہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کھلے دلائل عطا فرمائے. الی فرعون وملئہ, اور بھیجا کہاں؟ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا وکانوا قوما عالین, تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور سرکشی کی رویش اختیار کی. اتنی سرکشی کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ تک کیا. سورۃ النازعات آیت نمبر 23 میں آخری بارے میں الفاظ آتے ہیں, فقال انا ربکم الاعلا, فرعون بولا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جب خناس دماغ میں آئے, کچھ طاقت کی بنیاد پر, کچھ اقتدار کی بنیاد پر, کچھ کرسی کی بنیاد پر, تو ایسے ہی کفریہ جملے زبانوں پر آتے ہیں. یہ تو فرعون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, کبھی ہمارے حکمران, کبھی باہر کے حکمران اور مسلمانوں کے کئی حکمران کہتے ہیں ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے, ہمارا اقتدار بڑا مضبوط ہے, ہمیں فلاں فلاں کی آشیرواد حاصل ہے. یہ خناس لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے. اللہ نے اسی فرعون کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا. قرآن کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 90-92 میں تفصیل ہے, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, آج کے دن تیرے بدن کو اس لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے. مگر کیا کہیں, لوگ ان تاریخی واقعات پر توجہ نہیں کرتے. اللہ نے بار بار قرآن میں لوگوں کا ذکر کیا نافرمانوں کا اور ان کے انجام کا, لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے. مگر ہر آنے والا سمجھتا ہے میں پچھلے والے سے زیادہ طاقتور ہوں, ہر آنے والا سمجھتا ہے کہ پچھلے کے مقابلے میں میرے پاس وسائل زیادہ ہیں. مگر بالآخر کیا ہوتا ہے, اللہ کی پکڑ آتی اور اللہ ان کو نشان عبرت بناتا ہے. ان لوگوں نے بھی کیا کیا, وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ, اور وہ سرکشی کرنے والے لوگ تھے. فقالوا, انہوں نے کہا, أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا, ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ, اور ان کی قوم تو ہماری عبادت کرنے والی ہیں. یہ لفظ عبادت اس مقام پر بڑا اہم ہے جو آیا. کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ, ان کی قوم تو ہماری عبادت کرنے والی ہے. کیا بنی اسرائیل نے فرعون کو سجدے کیے تھے؟ فرعون کو رکو کیے تھے؟ فرعون کے محلات کے طواف کیے تھے؟ فرعون کے لیے روزہ رکھا تھا؟ نہیں. پھر فرعون کا حکم مانتے تھے, مجبور تھے جو بھی کہے. تو جس کا حکم چلتا ہے, جس کو بڑا مانا جاتا ہے, جس کی اطاعت کی جاتی ہے, وہ معبود ہو جاتا ہے. یہ ہے عبادت کا وسیع تر تصور. اور اگر شیطان کی بات مانی جائے, شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کیا جائے, تو عبادت شیطان کی ہو جائے. یہ بھی قرآن بتاتا ہے, سورہ یاسین آیت نمبر 60, الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, اللہ فرمائیں گے اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا, حکم نہیں دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان, کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو بتائیے آج تک کسی نے شیطان کے لیے رکوع سجدہ کیا؟ آج تک کسی نے شیطان کے لیے حج کیا؟ معاذ اللہ, آج تک شیطان کے لیے زکات کسی نے دی؟ نہیں. پھر شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کرنا شیطان کی عبادت ہے. اللہ کے تقاضے, دین اسلام کے تقاضے چھوڑ کر شیطانی اعمال کو انجام دینا شیطان کی عبادت ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑ کر مال کا دیوانہ بننا, مال کے پیچھے دوڑنا, یہ مال کی عبادت ہے. حدیث ہے بخاری شریف, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. بندہ ہونا چاہیے تھا عبداللہ اللہ کا, یہ بن گیا درہم کا, دینار کا, روپے کا, پیسے کا, ڈالر کا بندہ. ڈالر ملے تو ماننے کو تیار, جیسے آج ہمارے حکمرانوں کی حالت بھی یہی, 5,000 روپے فی کنٹینر دے دو ہم راستہ کھول دیں گے, جاؤ مسلمانوں کو مارو افغانستان میں جا کر. یہی ہے نا, اور کیا ہے, اور کیا چاہیے آخر. اور قرآن کیا کہتا ہے, سورہ البقرہ آیت نمبر 120, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ پڑھے نا قرآن کو کھول کر، باتیں تلخ تو لگتی ہیں، سخت تو لگتی ہیں، لوگوں کے مفادات پر جا کے ضربے پڑتی ہیں، قرآن ہے ایسا کلام؟ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے حق کے ساتھ یہ قرآن نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اس کی چوٹیں باطل والوں کے اوپر جا کر پڑتی، ان کے مفادات پر ضربے لگاتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 120، یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ تم نے 15 لاکھ بربادی افغانستان میں اپنے بیسس ان کے حوالے کر کے، تب بھی یہ راضی نہیں ہوئے۔ تم نے 15 لاکھ اپاہج کروا دیے، تب بھی یہ راضی نہیں ہوئے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، چھوڑو اپنے اللہ کو، چھوڑو اپنے رسول کو، چھوڑو اپنی کتاب کو، چھوڑو اپنے دین کو، چھوڑو اپنے ایمان کو، تب تو راضی ہو جائیں گے، داخل ہو جاؤ ان کی ملت کے اندر۔ اس سے کم تر پر ڈو مور کرتے رہیں گے اور تقاضے مطالبے کرتے رہیں گے، راضی کبھی نہیں ہوں گے۔ تو پیسہ معبود بن جاتا ہے، کرسی اور اقتدار کی حوث معبود بن جاتی، شیطان معبود بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی مخلوق کا حکم مانا جائے تو وہ معبود بن جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے عادلانہ نظام کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کی پیروی کی جائے تو وہ معبود بن جاتے ہیں، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ کیا ہم ان دونوں کی بات مان لیں، موسیٰ اور ہارون کی؟ ان کی قوم تو ہماری عبادت گزار ہے، ہماری عبادت کرنے والی، ہمارے تابع، ہمارے حکم پر عمل کرنے والی، یہ عبادت کا وسیع تر تصور ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کی 2 رکعت ہم نے ادا کر لی، خوبصورت کپڑا بھی پہن لیا، عطر لگا لیے، ٹوپی پہن لی، ٹکنوں صبح شلوار بھی کر لی، اس کے بعد پورے ہفتے جو چل رہا ہے چل رہا ہے، یہ دس از ناٹ عبادت، یہ عبادت نہیں ہے بھائی۔ معذرت، انتہائی معذرت اور پھر انتہائی معذرت، یہ فارمیلٹی ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں کئی وہ حدیث موجود ہے، 3 جمعے لگاتار جس نے چھوڑ دیے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس سے جمعے کی فکر ہمارے یہاں ہے۔ اس کے بعد عصر میں کیا اللہ معبود نہیں ہے؟ مغرب میں کیا اللہ معبود نہیں ہے؟ عشاء میں کیا اللہ معبود نہیں ہے؟ فجر میں کیا اللہ معبود نہیں ہے؟ خوشی میں کیا اللہ معبود نہیں؟ غمی میں کیا اللہ معبود نہیں؟ کاروبار میں اللہ معبود نہیں؟ ریاست کی سطح پر، عدالت کی سطح پر، حکومت کی سطح پر، سیاست کی سطح پر، معیشت معاشرت کی سطح پر، کیا اللہ معبود نہیں؟ یہ ہے 24 گھنٹے عبادت کا مطالبہ، جہاں جہاں اللہ کا حکم چھوڑ کر جس کو ہم نے اہمیت دے رکھی ہے وہ اتنا اتنا معبود بنتا چلا جائے گا، کبھی مال، کبھی کرسی، کبھی اقتدار، کبھی شیطان، کبھی نفس، کبھی کوئی اور۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، شرک کی ہر قسم سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ اپنی کامل عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس فرمایا قرآن نے، ان لوگوں نے یعنی فرعون اور آل فرعون نے جھٹلایا ان دونوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، بس وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اس کے بعد مختصراً چند اور رسولوں کا ذکر بہت ہی مختصراً فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت اختیار کر لیں، اور فرمایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، بیوی مریم سلام علیہا اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر ہے، فرمایا کہ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اور ان کی والدہ کو ہم نے نشانی بنا دیا، ان دونوں کو نشانی بنا دیا۔ ایسا معجزہ، ایسا اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور کہ بغیر والد بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں اللہ رب العالمین نے ولادت فرما دی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر یہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ مریم میں تفصیل آ چکی، والدہ کی گود میں پکار اٹھے، جب لوگوں نے الزام لگانے کی کوشش کی تو عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی گود میں پکار اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو بی بی مریم سلام علیہا کو بھی اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے نشانی بنا دیا، وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین، اور ہم نے انہیں ٹھکانہ عطا کیا ایک بلند ٹیلے پر جو کہ ٹھہرنے کا مقام ہے اور رواں پانی کی جگہ بھی ہے، کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع آیا تو پانی بھی جاری فرما دیا اور وہ کھجور کا درخت تھا اس سے کھجوروں کا بھی اہتمام فرما دیا، لفظ آیا ربوا. ربوا کہتے ہیں بلند ٹیلے کو ذرا اونچائی پر جو ہو. غلام احمد قادیانی ملعون, جس بدبخت نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, معاذ اللہ, پھر عیسیٰ معود ہونے کا دعویٰ کیا کہ عیسیٰ جو دوبارہ تشریف لائیں گے, اس ملعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اور یہ چیپٹر تو کب کا کلوز ہو چکا, اب اس کو دوبارہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ وہ معاملہ نہ رکھا جائے جو ان کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, ان کو بھی مسلمانوں کے ایک گروپ کے طور پر لیا جائے. جبکہ آپ سب نے اور میں نے جب اپنے شناختی کارڈ بنوائے تھے, پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں فارم فل کیا تھا اور ہم نے سائن کیا کیا تھا کہ ہمارا کسی لاہوری گروہ سے اور قادیانی گروہ سے اور احمدیوں سے, ان کو احمدی کہنا بھی نہیں چاہیے, احمد تو اللہ کے رسول کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس شخص نے اور اس کے ماننے والوں نے بھی ربوا نامی علاقہ بنایا اور نہ جانے کیا کچھ ان ملعونوں نے وہاں پر کام کیے, جس کا بعد میں بہرحال اہل سنت والجماعت اور سنی حضرات کی طرف سے پرزور مطالبے پر نام چناب نگر رکھا گیا. یہ آج تک اس کو ربوا کہتے ہیں اور آج تک اس کے اندر اپنی غلط قسم کی تعلیمات کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق منع ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں, مینار بنائیں, اذان وہاں پر ہو, یہ سب ان کے لیے منع ہے, مگر اس کے باوجود دھڑلے کے ساتھ ہمارے حکمرانوں میں کچھ, ہماری پارلیمنٹ میں کچھ, ہمارے افواج کے اندر کچھ موجود ہیں جو اس پورے کافر گروہ کو, مرتد گروہ کو آج تک سپورٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ اس پاکستان کے حصے میں سعادت آئی کہ 1974 میں تمام معروف مکاتب فکر, یہاں تک کہ شیعہ سمیت تمام کے تمام نے مل کر پارلیمنٹ کی کاروائی اور عدالتی کاروائی 16-17 دن کے بعد متفقہ طور پر ان کو کافر قرار دیا, ان کو ان کی صفائیاں, غلط صفائیاں پیش کرنے تک کا موقع دیا, اور ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس غلام احمد قادیانی کو اللہ کا رسول مانتے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ساری کاروائی چھپی بھی موجود ہے 16-17 دن کی, اور ساری امت کا اجماع, اجماع ساری امت کا ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر آپ فقہی کتابوں میں جائیں گے بڑے اختلافات ہوتے ہیں, مگر یہ ختم نبوت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر ساری امت کا اجماع الحمدللہ, اور اس قادیانی گروپ کو یا لاہوری گروپ کو کافر قرار دیا گیا. حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ کی غیر مسلم عدالت میں, ساؤتھ افریقہ کی غیر مسلم عدالت میں مقدمہ آیا تو وہاں کے کافر جج نے ان کو بھی بلایا اور مسلمانوں سے کہا تم بھی اپنا مقدمہ لے کر آؤ, اور الحمدللہ اس کے لیے یہاں پاکستان سے کئی علماء تشریف لے گئے. مولانا یوسف لدھیانوی صاحب ان کو شہید کیا گیا تھا, وہ بھی تشریف لے گئے تھے اور علماء بھی گئے تھے, اور ان علماء نے پورا مقدمہ پیش کیا, اور 1974 ستمبر میں ان کے خلاف جو ورڈکٹ آیا عدالت اور پارلیمنٹ کی سطح پر بھٹو صاحب کے زمانے میں, یہ خیر کما گئے بھٹو صاحب, یہ ماننا پڑے گا اس چیز کو, تو اس زمانے میں جو ورڈکٹ دیا گیا اس کو پیش کیا گیا ساؤتھ افریقہ میں, یہاں کے علماء گئے, انہوں نے پورا مقدمہ پیش کیا, اور ساؤتھ افریقہ کی ایک کافر عدالت کے ایک کافر جج نے دلائل سننے کے بعد ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ کافر ہے. ایک غیر مسلم عدالت کہ غیر مسلم جج نے ان کو کافر قرار دیا. اب یہ پینیٹریٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں ہمارے یہاں, کئی میڈیا میں, کئی فائنانس انسٹیٹیوشنز کے اندر, کئی بیوروکریسی کے اندر, کئی اور سطح پر, اور ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اسرائیل کے اندر بھی قائم ہے, ان کا ایک ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسرائیل میں بھی قائم ہے. اندازہ کر لیں کہ کیا یہ آستین کے صاف ہوں گے جو اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے پر تلے ہیں. یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ویب سائٹس پر جاتے ہیں, آپ کو ٹیمپٹیشنز ملیں گی, نوکری چاہیے نوکری بھی دلوا دیں گے, شادی بھی کروا دیں گے, حتیٰ کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر تمہیں آباد بھی کروا دیں گے, آ جاؤ ہمارے پاس ہمارا عقیدہ قبول کر لو. کہیں شراب و منشیات کا لالچ دے کر, کبھی لڑکیوں کا لالچ دے کر, کبھی نوکریوں کا لالچ دے کر یہ ہمارے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے آپ کو, کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوگا, کہیں میڈیا پر, کہیں سر عام, کہیں ہمارے آفیسز کے اندر, اور یہ اندر ہی اندر پینیٹریٹ کر کے ہمارے عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے. مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر ختم نبوت کے عقیدے کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ ہے اصل ہماری پونجی, ہمارے ایمان کی پونجی اللہ اس کی حفاظت فرمائے. تو بات ربوہ کی آئی تھی لیکن ان قادیانیوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات آ گئی. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی ختم نبوت پر ہمیں سچا اور پکا ایمان بھی عطا فرمائے, اور اس عقیدے کے حوالے سے اگر کوئی آنچ آتی ہو جس کے تسلسل میں اب علماء بھی شہید کیے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ عقیدہ ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے, اگر یہ جان اس عقیدے کی حفاظت میں چلی جائے تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 بہت قیمتی آیت رزق حلال کے حوالے سے. فرمایا یا ایہا الرسول, یا ایہا الرسول, اے رسولو, کلوا من طیبات, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, وعملوا صالحا, اور عمل کرو نیک, انی بما تعملون علیم, اے لوگو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں. تمام رسولوں کو کیا حکم؟ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ, اس میں حلال شے وہ بھی شامل, اور حلال شے حلال آمدنی سے آئے وہ بھی شامل, اور حلال شے اگر وہ جانور ہے اس کو شریعت کے مطابق ذبح کیا جائے وہ بھی شامل. تو رسولوں کو بھی پاکیزہ کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. پہلے تو یہ سوچیے کوئی توقع بھی کر سکتا ہے کہ رسول ناپاک کھائیں گے, اپنے ایمان کی خیر منائے, مگر پاک کھانا, رزق حلال کا اہتمام کرنا, مال حرام سے بچنا اس قدر اہم بات ہے کہ اللہ نے خطاب رسولوں سے کیا. پھر دیکھیے قرآن اور حدیث کس طرح جڑ جاتے ہیں آپس میں. حدیث ہے مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امر المسلمین, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا, بما امر به المرسلین, کہ جس کا حکم اللہ نے رسولوں کو دیا. اللہ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا کہ جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا. کون سا؟ یہی والا پھر آپ نے تلاوت کی, یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات, اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. تو رسولوں کو بھی یہ حکم اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا. آگے فرمایا وعملوا صالحا, اور عمل کرو نیک. بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ رزق حلال کا نتیجہ اچھے اعمال کی صورت میں سامنے آتا ہے, تو رزق حرام کا نتیجہ مال حرام کی نحوست بدعمالیوں کی صورت میں سامنے آئی. آج وہ دور ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مسلم شریف کی روایت ہے بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ کما رہے ہیں آیا وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. اور آج بجا طور پر ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ ہمیں عام دکھائی دیتا ہے. بات وہی ہے, کیا عبادت صرف جمعے کی دو رکعت تک محدود ہے؟ نہیں. کیا عبادت پانچ وقت کی نماز تک محدود ہے؟ نہیں. عبادت تو مال کمانے میں بھی ہوگی, مال خرچ کرنے میں بھی ہوگی. آپ نے بچپن سے ایک حدیث سنی, ہم نے بھی پڑھی, آپ نے بھی سنی, کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض, رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد, بیہقی شریف کی روایت ہے. اور ہمارے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نوٹس چھپے ہوئے بات صحیح لکھی ہوئی, حصول رزق حلال عین عبادت ہے. بس پہلے وہ سامنے لکھا ہوتا تھا, اب وہ کہاں لکھا ہوتا ہے؟ وہ پیچھے, وہ بھی گول دائرے میں کہ پوری گردن آپ گھمائیں گے تو پڑھنے میں آئے گا ورنہ نظر بھی نہیں آتا. گویا ان کے نزدیک بھی اس کی اہمیت کم ہو. یہ شرم آتی ہوگی نا جب رشوتیں لیتے ہوں گے, حرام خوری کرتے ہوں گے, سامنے لکھا ہوا ہوتا ہوگا تو شرم آتی ہوگی. اب اس کو پیچھے لے جا کے رکھ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے بات صحیح, حصول رزق حلال عین عبادت ہے اور مال حرام عین نحوست. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت, مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث میں آیا مسلم شریف کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اور پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ کعبے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کعبے کا پردہ پکڑ کر پکار رہا ہے یا رب یا رب یا رب, اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب. انا یستجاب لہ, فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کا پینا حرام کا، اس کی پرورش حرام سے، انا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ آج کروڑوں مسلمان پاکستان میں، لاکھوں مسلمان کراچی میں دعائیں نہیں کرتے شہر کے حالات کی درستگی کی. 15-20 لاشیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں شہر والوں کے لیے، پڑھتے بھی ہم خبریں، عام سی بات. کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا یہ ہزاروں لوگ یہاں بیٹھ کے اور لاکھوں لوگ کراچی میں بیٹھ کے، کروڑوں مسلمان پاکستان میں بیٹھ کے، کروڑوں مسلمان دنیا میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے حالات بدل نہیں رہے؟ کیوں؟ ایک وجہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، مال حرام جو منہ کو لگا ہوا ہے ہمارا. ان استجاب لہ، کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں؟ حدیث میں آیا جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک لباس پہنا 10 درہم کا، ایک درہم بھی حرام کا ہے اس میں، جب تک پہنا رہے گا کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں. یہ ہے مال حرام کی نوش. آج ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ ہاں جناب میکڈونلڈز بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، اور سمر ویکیشنز کے پلانز بھی بن رہے ہیں، اور بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں پڑھا بھی رہے ہیں. آمدنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر حرام کی ہے یہ اولاد وبال جان بن جائے گی، یہ جیسے جہنم کا مستحق بن جائے گا اس والے حرام جا رہا ہے. ہم دیکھیں اپنی آمدنیوں کو، سود بھی حرام ہے، جوا سٹا بھی حرام، رشوت خوری بھی حرام، اور ملاوٹ کرنا بھی حرام. خالی دو چار چیزیں حرام نہیں، دکھاتا سیمپل کچھ ہوں، دیتا کچھ ہوں، یہ حلال ہے؟ 100 لکھے یونٹ کارٹن پہ اور بھیجے میں نے 98، پیسے لیے 100 کے، 2 کے پیسے حلال ہیں؟ 10,000 روپے تنخواہ لیتا ہوں اور ٹائم میں ڈنڈی مارتا ہوں، بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کیا یہ حلال ہے؟ جھوٹے سرٹیفکیٹ دکھا کے میں جاب لیتا ہوں، کیا یہ حلال ہے؟ جھوٹی سفارش لگوا کر جبکہ میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، دوسروں کا حق مار کے میں تنخواہ لیتا ہوں، کیا یہ حلال ہے؟ حکومت کے ادارے کے اندر مجھے پیسہ ملتا گورنمنٹ کے کام کے لیے، وہ فیول، وہ گاڑی، وہ سارے دھندے میں اپنے عیاشیوں کے لیے استعمال کرتا ہوں، کیا یہ حلال ہے؟ کتنے دھڑلے سے کام ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کے بیچ رہا ہوں میں، کیا یہ حلال ہے؟ مجھے پتا یہ بہت سخت باتیں لگتی ہیں، لگتی رہے بھائی ہمیں سے کیا، لیکن اگر اپنی عاقبت ہمیں سنوارنی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، تو حرام سے بچنا ہوگا، حلال پر اکتفا کرنا ہوگا. اسی حرام کی نحوست کی وجہ سے اعمال میں بدکاریاں آتی، اسی حرام کی نحوست کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسی حرام کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہوتے. رسولوں کو جو حکم دیا گیا وہ ہمیں بھی، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، اللہ فرماتے جو کچھ تم کرتے ہو بے شک میں اس سے خوب واقف ہوں. اللہ تعالی ہمیں دین کے ان احکامات کا یقین عطا فرمائے. مشکل لگتا ہے مگر ہم اللہ سے توفیق مانگ کر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے گا. اللہ تعالی اپنے دین کا یقین، اس کے احکامات کا یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.